بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحويك شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدر عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. آج کی نشست میں ایک نئے درس سے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. بات ابھی ہو رہی ہے مسئلہ تقدیر کے تعلق سے. پچھلے کئی دروس سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں. آج کی نشست میں ہم قلم اور لوح محفوظ کے تعلق سے اور لکھی ہوئی تقدیر کے تعلق سے چند اہم باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چند جملوں میں امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری باتیں فرمائی ہیں اور بنیادی باتیں ہیں مسئلہ تقدیر کے تعلق سے. اور اکثر لوگوں کو، اکثر مسلمانوں کو اس لکھی ہوئی تقدیر کے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہے. اکثر مسلمانوں کے نزدیک انسان مجبور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا لوح محفوظ میں، وہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، اسے کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا. یہاں تک تو حق ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ انسان مجبور ہے، 100% مجبور ہے، یہ بات غلط ہے. تو لکھی ہوئی تقدیر کا معنی کیا ہے؟ لکھی ہوئی تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ لکھی ہوئی تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اور لکھنے کا تقدیر سے تعلق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا جملہ ہے: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ہم لوح و قلم اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر. الشیخ العلامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور یہ جملہ جو ہے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان: بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے. سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22، جیسا فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ علم غیب میں سے ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مخلوق میں سے نہ تو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول جانتا ہے، نہ رسول نہ نبی نہ فرشتہ، کوئی نہیں جانتا. تو شخص فرماتے ہیں: وَلَا يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. اور یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ عقیدہ بعض لوگوں کا کہ بعض بزرگ اور صالحین مطلع ہوتے ہیں لوح محفوظ پر، تو یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں، یعنی جھٹلان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور احادیث صریحہ کو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا. واضح الفاظ و قرآن مجید کی آیات میں سے حدیث میں کہ علم غیب المطلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض اوریاء اور صالحین یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ پر مطلع ہو سکتے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں جھانک سکتے ہیں، صرف جھانکنا یا جاننا بس، یہاں تک شیخ صاحب فرما رہے ہیں یہ کفری عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جھٹلانا ہے. فی لوح محفوظ، محفوظ کس چیز سے محفوظ ہے؟ محفوظ ہے اس کی حفاظت کی گئی ہے، کس چیز سے؟ رد و بدل سے، یہ تو معروف ہے. محفوظ ہے، کوئی شخص جان بھی نہیں سکتا اس میں کیا ہے، ورنہ پھر محفوظ کس چیز ہے؟ اور شیخ صاحب کا اشارہ جانتے کس کی طرف ہے؟ کون سا وہ گروہ جو کہتا ہے کہ بعض اولیاء اور صالحین لوح محفوظ میں جھانک کر صرف دیکھتے ہی نہیں بلکہ اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. کون کہتے ہیں؟ اہل التصوف. بعض صوفیوں کا یہ نظریہ یا عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ ہے، محفوظ عوام لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کے حکم سے جھانک بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کا حکم کہاں ہے ذرا دکھائیں تو صحیح نام ہے. اللہ کے احکام کہاں پہ ہیں؟ قرآن مجید میں ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حکم کسے کہتے ہیں؟ وحی کو کہتے ہیں نا. اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے یا آئے گا، وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. جانتے ہیں اس میں اجماع ہے. اور اسی وجہ سے آج قادیانوں پر کفر کے فتوے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانا. تو پھر یہ کیسے ہم مان لیں کہ اللہ کے حکم سے کوئی بزرگ بھی لوح محفوظ مطلع ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ نہ تو اگر قرآن کی آیت پہ تو دکھائیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر قرآن کی آیت پہ تو دکھائیں، قرآن کی آیت میں نہیں، کسی صحیح حدیث صحیح حدیث میں ہے تو دکھائیں. اگر نہیں تو پھر خاموشی اختیار کرے، اللہ کی اس بدعقیدگی سے بھی توبہ کر لے، کیونکہ ایسی بدعقیدگی ہے جو کفر کی حد تک لے جاتی ہے. عام بدعقیدگی نہیں ہے. بدعقیدگی دو قسم کی ہے، یاد رکھیں. ایک ہے بدعا مکفرہ فی العقیدہ، عقیدہ کے تعلق سے ایسی غلطی بدعقیدگی جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اس میں سے ایک یہ مثال ہے کہ اولیاء اور صالحین لوح محفوظ میں جھانک بھی سکتے ہیں، تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. شیخ صاحب نے تبدیلی کی بات نہیں کی، صرف جھانکنے کی بات کی، صرف جاننے کی بات کی، جھانکنے کی بھی نہیں، صرف جاننے کی بات کی ہے. تو جھانکنا، دیکھنا، مطلع ہونا، پھر تبدیل کرنا، ان للہ وانا الیہ راجعون. وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الحلول کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ اللہ ہے. ابن عربی کا عقیدہ جو فصوص الحکم میں اور اس کی دیگر کتابوں میں محفوظ ہے. اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق میں سے کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا ہے. مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. مخلوق اگر مخلوق کی مدد کرتا ہے یا اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے تو ان معاملات میں جس پر انسان قادر ہے. ہم بات کر رہے ہیں مطلق مشکل کشائی، مطلق حاجت روائی، جو ما وراء الاسباب ہیں، جن پر صرف و صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق بھی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ حق کسی کو عطا بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے نہ تو کن فیکن کسی نبی کو یا فرشتے کو عطا فرمایا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق کسی بھی نبی یا فرشتے کو یا کسی بھی ولی کو عطا فرمایا، اور نہ ہی لوح محفوظ میں جھانکنا یا دیکھنا یا اسے تبدیل کرنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا، کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. علی البانی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، ایک مسئلے کے تعلق سے پہلے، سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ قلم ہے یا عرش ہے؟ اس کی میں انشاءاللہ جب امام ابن حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا شرح, وہاں پہ اس کو مزید انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے, قدم العالم, یعنی جو مخلوقات ہیں یہ بھی قدیم ہیں, یہ بھی ازلی ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ازلی ہے اور مخلوقات بھی ازلی ہیں. اور یہ جو فلاسفہ تھے افلاطون وغیرہ اور یہ جو فلاسفہ گزرے ہیں, ان کا یہ عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے, ان سے پہلے لوگ نہیں مانتے تھے, پھر ایسے فلسفے والے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے, لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے, مخلوقات بھی موجود, دونوں ازلی ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا نہیں کیا. اور یہ بدعقیدگی بعض لوگوں میں بھی آئی قدم العالم کی, جیسے جہمی ہے اور دوسرے لوگ ہیں, انہوں میں بدعقیدگی آئی. تو شیخ صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں, یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلی مخلوق کیا ہے, قلم ہے یا عرش ہے, اس پہ اختلاف ہے. اور راجح کیا ہے, سب سے پہلے کیا ہے؟ عرش. یہ جو قول راجح ہے تو بعض سلف کا قول قلم کا بھی ہے, لیکن جو قول راجح ہے وہ عرش ہے, سب سے پہلے عرش ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ قدم العالم کو نظریہ باطل ہے کہ نہیں, اور اس پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے مخلوق موجود ہے, اختلاف کس میں ہے, قلم میں یا عرش میں, کیا چیز ہے. لیکن یہ تو اجماع ہے کہ سب سے پہلے کوئی نہ کوئی مخلوق ہے. جو سب سے پہلے ہے یعنی اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں تھی, یعنی قدم العالم کو نظریہ جو باطل کفر نظریہ وہ ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اللہ رحمۃ علیہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی. اور عجب سی بات ہے, کوئی کلمہ پڑھنے والا سوچ سکتا ہے؟ ابن سینا یہ سوچتا تھا. ابن سینا بڑا نام ہے سائنٹسٹ میں, آپ دیکھتے ہیں ابن سینا اور دیگر ایسے فارابی وغیرہ دوسرے جو ہیں, یہ بدعقید, یہ لوگ فلاسفہ سے کافی متاثر تھے. بلکہ ابن سینا اور اس کے جو ہم نوال ہم پیالے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی جنت نہیں کوئی دوزخ نہیں, انبیاء جو ہیں وہ صرف لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسی باتیں بتاتے تھے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور گناہ نہ کریں, برے کام نہ کریں. تو حقیقت کوئی دوزخ نہیں ہے, حقیقت کوئی جنت نہیں ہے, انسان کی دنیا میں دوزخ ہے اور جنت ہے. جو خوشی خوشی رہتا ہے مطمئن اطمینان قلب کے ساتھ تو اس کی دنیا جنت ہے, وہ جنت میں ہے جو سکون میں رہتا ہے. اور جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کے لیے دنیا جو ہے وہ جہنم ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہتا ہے ابن سینا, اس کی کتاب الاشارات معروف ہے, اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ طاغوت ہے, طاغوت میں سے زندیق ہے ابن سینا جو ہے. اور بعض لوگوں نے اس کی اتنی تعریف کر کے بڑھا دیا کہ اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے. یہاں تک کہتا ہے ابن سینا کہ نبی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, اس کی دو تین شرطیں رکھی ہیں, جو زیادہ ذہین ہو, زیادہ تاثیر کرنے والا ہو لوگوں میں, جس کی زبان پر یعنی فروانی ہو, اچھی بات کر سکتا ہو, تو جو ایسی طاقتیں رکھتا ہے تو وہ نبی بن سکتا ہے, کیا مشکل ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. تو حقیقت وحی کے کوئی کنسیپٹ ہو, اور حقیقت یعنی یہ لوگ آہستہ آہستہ لوگوں کو یعنی کفر کے اس گہرائی تک لے کے جانا چاہتے ہیں جس گہرائی کا ان کو خود اندازہ نہیں کہ کتنی دور تک یہ گہرائی لے کے جاتی ہے. بہرحال تو علامہ رحمۃ اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, یہ جو جملہ ہے ونؤمن باللوح والقلم, اور ہم ایمان رکھتے ہیں لوح اور قلم پر, وہ بجمیع ما فیہ قدر, جو کچھ میں لکھا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے لکھا گیا ہے اور جو لکھا ہے حق ہے اور سچ ہے اور محفوظ ہے, کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جھانکنا دیکھنا دور کی بات ہے, اور جھانکنے کا قصہ تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ. اندر صاحب بریلوی صاحب ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ شہاب الدین سہر وردی, جو فرقہ سہر وردی یا سہر وردی کا سربراہ ہے, جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کے دوران موجود تھے تو ان کی ماں جو ہے وہ جاتی ہیں امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, یہ جاننے کے لیے کہ پیٹ میں کیا ہے. الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھا, وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اس زمانے میں, دوسرے لوگ ہیں نا جو یہ بھی جان سکتے ہیں. چنانچہ جاتے ہیں, گھر میں موجود نہیں ہوتے, ان کے والد, کن کے والد, امام عبد القادر جان تو اللہ کے والد موجود ہوتے ہیں گھر میں. تو ان سے عرض کرتی ہیں کہ میں آئی تھی, لفظ غوث کا استعمال کیا گیا ہے اور غوث آپ جانتے ہیں لفظ درست نہیں, صرف میں غوث نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں امام عبد القادر جان رحمۃ اللہ علیہ, کہ میں ان کے لیے آئی تھی, وہ تو گھر میں نہیں ہے, کیا ماجرا ہے, حمل ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں کیا ہے. انہوں نے کہا ابھی بتاتا ہوں. لوہے محفوظ پر مطلع ہوئے, پتہ چلا کہ بیٹی ہے, لڑکی ہے. تو انہوں نے کہہ دیا بھائی آپ کی قسمت میں, آپ کے تقدیر میں لڑکی لکھی ہے, بیٹی ہے. تو وہ پریشان ہو کے روتی ہوئی وہاں سے نکل کے جا رہے تھے, تو راستے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ کیوں رو رہی ہیں, خیریت تو ہے؟ عرض کرتے ہیں میں آپ کے پاس آئی تھی, آپ موجود نہیں تھے, آپ کے والد صاحب سے میں نے عرض کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہوگی. تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, جا تیرا بیٹا ہوگا. تو وہ خوشی کے مارے مارے, اب غوث کہیں تو پھر بیٹا نہ ہوئے کیسے ہو سکتا ہے, بیٹا ہو جائے گا. تو وہ جلدی سے گھر جاتی ہیں اور حمل مکمل ہوتا ہے اس خوشی میں کہ بیٹا ہی ہوگا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتی ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی, لڑکی. تو ان کے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دفعہ غوث کہہ دے بیٹا ہو تو پھر بیٹی ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو ممکن ہی نہیں. بچے کو اٹھا کے جاتی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اور ان سے عرض کے دیکھیں آپ بیٹا کہیں اور بیٹی پیدا ہو. ان کا ذرا دکھایا تو صحیح, بچہ قریب لے جاتی ہیں, شرمگاہ سے کپڑا ہٹاتی ہیں, صرف ایک نظر سے وہ لڑکی جو لڑکے میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں اب دیکھیں, ماں دیکھتی ہے کہ بیٹا ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں بدعقیدی کہاں تک پہنچ, یہاں تک پہنچ سکتی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ لوح محفوظ پر مطلع ہونا, صرف جاننے کی بات, علامہ البانی کہہ رہے ہیں کہ جاننے کی بات بعض لوگ اس میں یہ کفر عقیدہ ہے. اب مطلع ہونا اور پھر اسے تبدیل کرنا, جو لوح محفوظ میں جا تیرے بیٹا ہوگا, یعنی اتنی طاقت ہے کہ میں وہ بھی تبدیل کر دوں گا. اور پھر جب ایسا نہ ہوا تو حقیقتاً ہاتھ نہیں لگایا, صرف آنکھوں سے, آنکھ کے ایک اشارے سے لڑکی لڑکے میں تبدیل ہو گئی. پھر وہی آگے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں, جو فرقہ سہروردیہ کے سربراہ ہیں, شیخ الطریقہ ہیں, ان کے بال بہت لمبے تھے, ان کا جو حلیہ تھا, شکل و صورت تھی وہ عورتوں والی تھی, ان کا سینہ بہت بڑے سینے تھے, وہ اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھا کرتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. تو یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی خیالی بات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار کون کہتا ہے, کاش کوئی نہ کہتا تو آج ہم بھی نہ کہتے, کہنے والے ہیں, یہ بدعقیدگی موجود ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہم اس بدعقیدگی سے نجات عطا فرمائے, اور ہماری اور پوری امت کے اللہ تعالی حالات کو سدھار دے, ہمیں قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عقید و صحیح منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں یہ جو معاملہ ہے, یہ جو جملہ ہے, اس کا تعلق تقدیر سے ہے, قضاء و قدر سے ہے, اور یہ تقدیر پر ایمان کے مراتب میں سے کون سا مرتبہ ہے لکھنے والا؟ دوسرا مرتبہ. پہلا کیا تھا؟ علم. دوسرا کتابت, لکھنا. تیسرا مشیت اللہ تعالیٰ کی چاہ. چوتھا خلق, پیدا کرنا. یہ چار مرحلے ہیں, چار مراتب ہیں تقدیر کے. انسان کی تخلیق جو ہوئی, پوری کائنات کو وجود جو ہے, وہ ان چار مرحلوں سے گزر کر وجود میں آیا ہے. جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ جان لیا کہ انسان فلان شخص بعینہ بذاتہ میں آپ سب کون ہے, اس نے کب پیدا ہونا ہے, اس کی عمر کتنی ہے, اس نے کب بیمار ہونا ہے, کب تندرست ہونا ہے, اس نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کتنی عمر ہے, کتنی اس کی زندگی ہے, کیا اچھائی ہے, کیا برائی ہے, اچھا ہے, برا ہے, کیا اخلاق ہے, کیا سب تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے جان لیا, پھر قلم حکم میں لکھنے کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر ہم وجود میں پھر پیدا کیا ہے. تو لکھنا جو ہے کتابہ جو ہے یہ دوسرا مرتبہ ہے تقدیر کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, صاحب الفوزان حفظہ اللہ, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو کچھ اللہ نے جان لیا, اللہ نے حکم دیا قلم کو لکھو, قلم نے لکھ دیا. اور یہ جو لکھنے کی حدیث ہے یہ ابو داؤد حدیث نمبر 4700 ہے, 4700, کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا, اول ما خلق اللہ القلم, اول ما خلق القلم فقال له اکتب, جب قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا لکھو, تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اکتب ما هو كان الى يوم القيامة, جو کچھ قیامت ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو, تو قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت ہونے والا ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں صاحب فوزان حفظہ اللہ, اس لوح اور قلم کی کیفیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, دونوں مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے ہیں, ہمارا ایمان تو ہے, کیفیت کیا ہے, کیسا قلم ہے, کیسا لوح محفوظ ہے, کس چیز سے بنا ہوا ہے, قلم کس چیز سے بنا ہوا ہے, کس چیز سے لکھا گیا ہے, اللہ اعلم. لیکن موجود ہے کہ نہیں, موجود ہے, لکھا بھی گیا, لکھا بھی گیا, ایمان ہے, ایمان ہے, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں. کیفیت کا تعلق علم غیب سے ہے, وہ ہم نہیں جانتے. وجود کا تعلق وہ علم جو ہمیں عطا کیا گیا ہے, جو ہم جانتے ہیں, جو قرآن مجید میں بھی ہے اور جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. اس کے علاوہ یعنی قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے یا علم غیب کی معرفت کے لیے, کوئی اور راستہ ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے یا تقدیر کا معاملہ ہے یا فرشتوں کا مسئلہ ہے, یہ سارے جو مسائل ہیں ان کے تعلق علم غیب سے ہم نہیں جانتے. جو ہمیں علم دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں اس کے مطابق ہم بات کر سکتے ہیں, اس سے کم اس سے زیادہ اجازت نہیں کسی کو بھی. اگلا جملہ ہے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فلو اجتمع الخلق كله, اگر سارے کے سارے مخلوق جمع ہو جائے, على شيء كتبه الله تعالى فيه, کسی بھی چیز پر جسے اللہ تعالیٰ لکھ دے لوح محفوظ پر, انه كائن, کہ وہ ہو کے رہے گا, ليجعلوه غير كائن, سارے مخلوق مل جائے اور پوری طاقت لگا لے, پورا زور لگا لے کہ اسے تبدیل کریں, ہونے کو انہونی کر دیں. جیسا فرماتے ہیں لم یقدروا علیہ, ناممکن ہے, وہ اس پر قادر ہے ہی نہیں. پوری مخلوق اگر جمع ہو جائے, پوری مخلوق میں کون ہے, پوری مخلوق میں کون ہے, یعنی خالق کے علاوہ پوری مخلوق ہے کہ نہیں, فرشتے ہیں, انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, صالحین ہیں, جن ہیں, انس ہیں, سارے کے سارے مخلوقات, یہ مراد ہے کہ نہیں, یہی مراد ہے. کوئی قادر ہے, کوئی بھی قادر نہیں. ولو اجتمعوا كلهم, اور اگر سارے کے سارے مخلوق جمع ہو جائے, على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه, جو کچھ انہوں نے نہیں لکھا لوح محفوظ میں, ساری مخلوق پوری کائنات جمع ہو جائے اور اسے لکھنے کی کوشش کرے لوح محفوظ میں, شیخ صاحب فرماتے ہیں لم يقدروا عليه, اس پر قادر نہیں, عاجز ہیں, کیونکہ مخلوق ہیں, ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق لوح محفوظ میں ذرے برابر بھی تبدیلی کر سکے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جف القلم, قلم خشک ہو چکا, بما ہوا کائن الى یوم القیامہ, جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک, اب قلم خشک ہو چکا ہے. جانتے کیا مطلب قلم خشک ہو چکا ہے, یعنی قلم ہوگا تو لکھا جائے گا نا. جب قلم ہی خشک ہو گیا ہے تو اس کے بعد لکھنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ دنیا کے سارے قلم لے جائے لکھنے کے لیے لکھ سکتے ہیں؟ وہ قلم ہے کیسا، ہمیں کیا پتا قلم کیسا ہے، جس نے لکھا تھا اللہ کے حکم سے لکھا تھا کیسا قلم تھا، وہ اس کیفیت نہیں جانتے ہم. بھائی اس دنیا میں اگر ہم کچھ لکھنا چاہیں، اس دنیا میں اسی جگہ پہ اسی کتاب میں اسی پرچے پر کچھ لکھنا چاہیں، اللہ کا حکم ہو کہ نہ لکھو، لکھ سکتے ہیں؟ قلم بھی ہاتھ میں ہو، اللہ کا حکم ہو تو ہم لکھ نہیں پائیں گے. اور پھر لوہے محفوظ تک اتنی بڑی جسارت کرنا کہ لوہے محفوظ میں تبدیل ہو سکتی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جو جملہ ہے آخری جملہ بڑا خوبصورت بڑا پیارا جملہ ہے. اس کے تعلق سے علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہیں یہ حقیقتاً حدیث سے لیا گئے ہیں، مشہور حدیث. کوئی جانتا ہے کون سی حدیث ہے؟ علامہ البانی اور علامہ صالح فضان حفظہم اللہ دونوں فرماتے ہیں، بلکہ ابن الحنفی، تینوں فرماتے ہیں یہ جو جملے ہیں حقیقتاً ایک حدیث سے لیے گئے ہیں. اس حدیث کی وضاحت کے لیے یہ امام صاحب نے جملے بیان کیے ہیں. کون سے حدیث ہیں؟ نہیں، بارک اللہ فیک، احفظ اللہ یحفظ. حدیث کون سی ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک سواری پہ سوار ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ، اے پیارے بچے میں تمہیں کچھ کوئی چیزیں بتانے جا رہا ہوں، کچھ تعلیم دینے جا رہا ہوں، یعنی ذرا توجہ فرمائیے. ہم بچوں سے ایسے مخاطب ہوتے ہیں، کچھ سمجھانے کے لیے، کچھ اہم بات کرنے کے لیے. ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا غلام، یا او اے فلان. بچوں کے ساتھ بھی ادب دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ دیکھیں، پیار دیکھیں، شفقت دیکھیں، رحمت دیکھیں. انی اعلمک کلمات، عبداللہ بن عباس متوجہ ہوتے ہیں اور یہ حدیث یہاں پر نصب العین رکھ دیتے زندگی ساری. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ جب میں اس کتاب سے ابن الحنفی نے اس کے حدیث کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں فرمایا، وہاں سے میں پورے حدیث بیان کروں گا تفصیل وہاں سے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ جو حدیث کی، اس حدیث کے اگلے جملے جو ہیں، وَعَلَّمْ أَنَّ الْخَلْقَ، جو شاہد ہے یعنی جو دلیل ہے اس ان جملوں کی جو شیخ صاحب نے امام صاحب نے بیان فرمائی ہے، وَعَلَّمْ أَنَّ الْخَلْقَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ جان لو، ابھی چھوٹے بچوں کو تعلیم دی جا رہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابتدائی دین کی حفاظت سے اگر تم محفوظ رہنا چاہتے ہو اس دنیا میں اور آخرت میں تو یہی راستہ ہے حفاظت کا اور ہدایت کا اور سلامتی کا. اور پھر آخری الفاظ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ یہ عقیدہ مضبوط ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو سامنا تو کرنا ہے کہ نہیں؟ سامنا کرنا ہے. اب اس بچے کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ اور یہ جان لو اگر ساری کی ساری مخلوق جمع ہو جائے اور وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، وہ نفع نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، جو لکھا ہے اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو اس سے زیادہ کچھ دے سکتا ہے. آپ کی تقدیر میں لاکھ لکھا ہے تو آپ کو لاکھ ہی ملے گا، اس سے ایک ریال، نص ریال، ایک حلالہ زیادہ بھی، ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا. پوری دنیا مل جائے دینے کے لیے سوال نہیں پیدا ہوتا، جو لکھ دیا گیا وہ لکھ دیا گیا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر سارے کے سارے مخلوقات مل جائے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نقصان تو ہم پہنچا نہیں سکتے. جس بچے کی تربیت ان الفاظوں کی بنیاد پر، وہ بچہ کیسے بنے گا؟ وہ حبر هذه الامه بنے گا کہ نہیں؟ حبر هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے، وہ غلام کہتے ہیں 10 سال سے کم عمر والے بچے کو، 10 سال سے کم عمر والے بچے. ہمارے 20 سال کے بچے ہوتے ہیں یہ جملہ پڑھ کے سنا نا ذرا کیا سمجھ آتی ہوں، ہمارا تو دور کی بات ہے، 20 سال کا بچہ کو نہیں سمجھ آتی، 30 سال کے بچے کو بھی نہیں سمجھ آتی، 60 سال کے بچوں کو بھی نہیں سمجھ آتی، پتہ نہیں جوانی کب آئے گی اور بڑھاپا کب آئے گا اور پتہ نہیں، 60 سال کے بعض لوگ بچے ہوتے ہیں بیچارے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، لوح محفوظ جو کچھ لکھ دیا گیا وہ خشک ہو چکا ہے، قلم بھی اٹھا دیے، اب کس کی طاقت ہے دوبارہ قلم اٹھا کے لکھے، کوئی ہے تو سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا رفعت الاقلام، کس نے اٹھا، رفعت مبنی مجھول ہے، قلم کو اٹھا دیا گیا، اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا، اب پھر کوئی دوسری طاقت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہو، جو دوبارہ لکھنے کی طاقت رکھتا ہو، کوئی ہے کائنات میں؟ کوئی بھی نہیں، تو پھر سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی آپ کی لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرے، ذرے برابر بھی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے پریشان نہ ہوا کرے، تکلیف یا مصیبت اس دنیا کا حصہ ہے، ہم اسے بچ نہیں سکتے، اگر بچ نہیں سکتے، جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا، جو کچھ اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے اس کے سامنے مجھے سر اٹھانا چاہیے، جھکانا چاہیے، جھکانا چاہیے، مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کسی بھی نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی میری تقدیر میں ہے، اگر اچھا ہے تو احسان ہے، اگر برا ہے تو عدل و انصاف ہے، قاعدہ یاد رکھ لیں، جو بھی اچھائی ہے، جو بھی خیرات ہے، اس ساری کے ساری محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعام ہے، ہم اس لائق نہ تھے اور نہ ہیں، اور جو بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، ہم ایسے ہی ہیں، حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے، اس لیے جب کوئی مصیبت ہو یا تکلیف ہو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی چیز سے محرومی ہے تو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، یقیناً حق توکل سے، شرعی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جس رزق یا جس فائدے کو آپ کی طلب ہے اس کے لیے آپ نکلیں اور اسے پانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ پہ یقین ہو، بھروسہ ہو، حق توکل، شرعی اسباب کو اپناتے ہوئے، اگر آپ کی تقدیر میں لکھے تو ملے گا، نہیں ہے تو نہیں نہیں ملے گا، اگر نہیں ملا تو پھر رونے دھونے کی ضرورت ہے، اللہ نے نہیں لکھا، کوشش تو کی ہے، نہیں ملا تو کیا ہے؟ اس لیے بعض بچے جب کسی خاص سائنس کے لیے، میڈیکل کے لیے، انجینئرنگ کے لیے کوشش کرتے ہیں اور پھر ایف ایس سی میں ان کے نمبر نہیں آتے، کسی نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ بعض بچے روتے ہی رہتے ہیں کہ دنیا تنگ ہوگی ہمارے لیے، بھی آپ کی مقدر میں، آپ کی تقدیر میں ڈاکٹر بننا نہیں ہے، یہ انجینئر بننا نہیں ہے، کیا ڈاکٹر انجینئر نہیں ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں کیا دنیا میں، یا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ کئی سے لوگ میں جانتا ہوں ڈاکٹر بننے کی خواہش مند تھے، نہیں بن سکے، آج اتنے بڑے پوسٹوں پہ کہ ڈاکٹر بھی رش کرتے ہیں، کاش ہم وہاں پہ ہوتے، اگر ڈاکٹر بنتا تو نیچے ہوتا، اللہ نے اس کو اس سے بڑا درجہ دیا، تو یہ کس نے کہا کہ ڈاکٹر یا انجینئر یا آئی اے ہیں یا آئی ٹیز ہیں یا سی ایز وغیرہ جو آج کل، یا ایم بی ایز وغیرہ، بھائی اگر اللہ نے نہیں لکھا تو اللہ کی تقدیر کے سامنے سر کو خم کرو، اور اللہ نے جو کچھ تمہیں اگر اللہ نے وہ عطا فرمایا تو شکر کرو، نہیں تو صبر کرو، ہے تو شکر کرو، اور یہی مومن کے ایمان کی نشانی ہے، رونے دھونے سے کیا بنے گا؟ محروم کس نے کیا ہے؟ اگر محروم ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے؟ اللہ ظلم کرتا ہے کسی پہ؟ خیر ہی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، تو خیر کہاں پہ ہے؟
اللہ تعالیٰ کی رضا میں خیر ہے. اس لیے بعض سلف کہتے ہیں جب میں دعا مانگتا ہوں اور قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں, اور جب قبول نہیں ہوتی تو میں صرف زیادہ خوش ہوتا ہوں, کیونکہ پہلی میری چاہت ہے, دوسری میرے رب کی چاہت ہے. جو میں نے چاہا ملا تو خوشی ہوئی نا, اچھا جو میں نے مانگا بھی اللہ اپنے رب سے وہ مجھے نہیں ملا, دگنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کہ میرے رب نے یہی چاہا ہے, اور جو میرے رب نے جو میرے لیے چاہے وہ مجھ سے بھی اچھا چاہے جو میں اپنے لیے چاہتا تھا یا چاہتا ہوں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے یہی فرماتے ہیں کہ جو کچھ, جو تکلیف تمہارے مقدر میں, آخر جملہ جو ہے, وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه, اور جس تکلیف اور مصیبت سے بندہ بچ گیا وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی, اور جو تکلیف مصیبت اسے پہنچی ہے وہ اسے بچنے والا نہ تھا. اب ایک تکلیف, ایک مصیبت آ چکی ہے, اسے ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ لکھ دیا گیا ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا. اور جو کسی مصیبت سے بچ گیا ہے وہ اسے پہنچنے والی تھی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں, ایک ہی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا, ایک بلسٹ کا بھی ڈسٹینس نہیں ہے دونوں کے بیچ میں, ایک مر گیا اور ایک زندہ ہے, ایک کو خراش تک بھی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی تقدیر موت لگی تھی وہ مر گیا, اس کی تقدیر ابھی زندگی باقی وہ بچ گیا. عقل تو, اگر اس پہ عقل پہ سوچے تو عقل کیا کہتی بیچاری؟ عقل کے پاس کوئی جواب ہے کہ یہ کیوں بچا وہ کیوں مرا؟ کوئی جواب نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں انالیسس کرتے رہتے ہیں, یہ اس لیے ہوا, یہ اس لیے ہوا, یہاں پہ ڈرائیور تھا, وہاں پر یہ تھی, وہاں پر ہوا کا رخ تھا. آپ کچھ بھی کرتے رہیں, اس کی تقدیر میں موت تھی, اس میں زندگی تھی. آپ کے انالیسس سے کچھ نہیں ہونے والا, وقت ضائع کرنے کی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنا وقت ضائع نہ کریں ایسی باتیں کر کے, بلکہ یہ کہیں کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے, جو بھی تکلیف ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا, اور جس چیز اللہ نے بچایا ہے وہ تکلیف کوئی پہنچا نہیں سکتا. یہ ایمان ہے. پھر آخر میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور پیاری بات, بعض لوگ جب تکلیف پہنچتی ہے کہتے کاش ایسا نہ کرتا, میں ویسے کرتا تو بچ جاتا. روڈ پہ جاتے جاتے کہیں پہ گاڑی روک دیتا ہے اور پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کہتے کاش میں یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ غلط پارکنگ نہ کریں. غلط پارکنگ مطلب آپ بیل مجھے مار, تو اپنی مصیبت خود اپنے سر پہ کھڑی نہ کریں. اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے, اچھا جو غلط پارک کیا وہ بھی, جو تکلیف ہوئی ہے, جو ایکسیڈنٹ, وہ بھی لکھا ہوا تھا آپ کی قسمت میں. یہ بتاؤں میں آپ کو, یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو, ایسے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کیا ہے تو اللہ نے لکھ دیا ہے, لیکن یہ نہ کہیں کاش اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعك, جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہے اس پر حرص کرو, اس کے جد و جہد کرو. واستعن باللہ ولا تعجزنا, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو اور عاجز نہ ہو. فإن أصابك شيء, اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچ جاتی ہے, آپ نے حرص کیا نفع پانے کا, اللہ سے مدد بھی مانگی ہے اور عاجز بھی نہیں ہو, قدم بھی بڑھایا ہے, گھر سے بھی نکلے ہو, لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا, مصیبت ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اگر کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, فَلَا تَقُلْ, یہ ہرگز نہ کہنا,
لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا, اگر میں ایسے اور ایسے کرتا تو ایسے اور ایسے ہوتا. ولكن قل, بلکہ یوں کہو, قدر الله وما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. فإن لو, بے شک لو جو ہے یہ لفظ لو, اگر تفتح عمل الشیطان, یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتی ہے. اور یہ مسلم حدیث نمبر, صحیح مسلم حدیث نمبر 2664 2664 اور سید عبداللہ بن عباس کی حدیث احفظ اللہ یحفظک, یہ حدیث جو ہے ترمذی حدیث نمبر 2521 2521, دونوں صحیح حدیث ہیں. تو اس حدیث سے, اس حدیث میں ہمیں ہماری رہنمائی کی گئی ہے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اگر کوئی چیز دنیا میں بہت سارے تکلیفیں ہیں مشقتیں ہیں, لقد خلقنا الانسان فی کبد, دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ تکلیف و مشقتوں میں پیدا ہوئے ہیں, دنیا کا ایک بنیادی حصہ ہے, اگر کوئی تکلیف, کوئی رنجش, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی ناگواری ہوتی ہے, تو اگر مگر نہ کہنا, کاش یہ وہ نہ, یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, ایک جملہ ہے, ایمان ہے یہ. جانتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے؟ مومن تو یہ کہتے ہیں, وہ جن کے ایمان کمزور ہیں, جاہل ہیں, پھر وہ یہی کہتے رہتے ہیں کاش اور اگر. خاص طور پہ ہماری بہنیں جو ہیں, خواتین کے لیے خاص ایک ریکویسٹ ہے, ایک مدبانہ گزارش ہے میری طرف سے, کہ اکثر عورتیں جو ہیں جوش جذبات میں آ جاتی ہیں اور مصیبتوں کے سامنے بہت ہی جلدی ٹوٹ جاتی ہیں, اور پھر مصیبت تو جو آنے تھے وہ آ چکی, اب اس تکلیف کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہ بھی اٹھا لیتی ہیں, اور بعض اوقات گناہ نعوذ باللہ کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اے اللہ ہم پر ظلم نہ کرو, اب ہم اس قابل ابھار کچھ باقی نہیں رہا, نعوذ باللہ. اللہ ظلم کرتا ہے؟ صرف ہمیں دیکھا, کسی اور کو نہیں دیکھا؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. بچے کو چوٹ لگی ہے, کوئی تکلیف پہنچی ہے, بیماری لاحق ہوئی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو. زبان سے سب سے پہلے جو چیز آنی چاہیے, ان للہ و ان الیہ راجعون. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مرنے والے کے لیے, بعض لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کسی مصیبت, آپ پڑھیں نا, کہتے ہیں نعوذ باللہ, وہی وہ مرا نہیں ہے زندہ ہے. تو میں نے کبھی کہا بھائی بھائی مرا ہے وہ, بس مصیبت ہے, مصیبت پہ میں اس طرح جایا کر رہا ہوں, سنت طریقہ تو یہی ہے. تو لوگ بیچارے جہالت کی وجہ سے, اگر آپ کہتے ہیں نا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا, آپ کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون, اس طرح جایا کرتے, کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے وہ زندہ ہے, کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ بھائی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, میں مارنا نہیں چاہتا اس میں, میں تو اس کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں, کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے واپسی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت جو نقصان ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اللہ نے دیا تھا واپس اس نے لیا, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ جس نے دیا ہے اسے زیادہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ ہمیں یقین ہے, لیکن آزمائش ہے. اس آزمائش میں کیا کہنا ہے؟ مصیبت میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون, قدر اللہ ما شاء فعل, یہ نہ بھولنا. ٹھیک ہے, کیا کیا جاتا ہے مصیبت کے وقت؟ کچھ کہا جاتا ہے, کچھ کیا جاتا ہے, قول و فعل. قول کیا ہے؟ یہ دو لفظ ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی اور راستہ ہے؟ صبر کیا جاتا ہے. بارک اللہ فیک. الصبر عند صدمۃ الاولی, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. پھر شیخ صاحب وزن حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ہمیں صرف وہی پہنچے گا جو کچھ اللہ نے ہمارے لکھا ہے. هو مولانا وهي مارا مولا ہے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون, اور مومن ہی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 51. اور پھر کافروں کا رد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جب جنگ احد میں بعض منافقین نے کہا اور بعض کافروں نے بھی کہا, لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر ہمارے ساتھ ہوتے اور جنگ میں شریک نہ ہوتے تو یہ بچ جاتے موت سے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرماتے ہیں, قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں, اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا, اور گھر میں کیا امن و سلامتی ہوتی ہے نا, اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے جن پر قتل اللہ نے لکھ دیا گیا ہے, وہ اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف خود چل کے جاتے, یہ نہیں کہ اپنی جگہ پہ مر جاتے. الفاظ کیا ہے قرآن مجید کے, یعنی یہ نہیں کہ جس پر موت لکھی ہے قتل لکھا ہے کہ اگر وہ باہر نہیں جائے گا تو گھر میں مرے گا, نہیں. یاد رکھیں کہاں پر ہم نے مرنا ہے, وہ جگہ وہ وقت ایک لمحہ سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اس سے آگے پیچھے کوئی ہو نہیں سکتا. اگر کچھ اپنے آپ کو بند کر کے بھی کسی کمرے میں بند کرنا چاہتا ہے کہ باہر نکلوں گا تو مروں گا, تو وہ زندہ رہے گا جب تک کہ جہاں پر اس نے مرنا ہے وہاں پہ جا کے خود نہیں جاتا چل کے. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, سورۃ آل عمران نمبر 154. شاہ صاحب وزن فرماتے ہیں آخر میں اس جملے کے تعلق سے, جو کچھ انسان پر لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا, وہ جتنا بھی بچنے کی کوشش کرے یا اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرے, جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا, جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا, جو تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کو پہنچے گا ضرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں پر کہیں بھی ہو تمہیں موت ضرور لاحق ہوگی. ولو کنتم فی بروج مشیدۃ, اگر تم بڑے بڑے بروج بڑے بڑے بلڈنگز میں کیوں نہ ہو, تمہیں ضروراً لکھی ہوئی موت ضرور پہنچے گی. یہ سورۃ النساء نمبر 78 ہے, 78. اگلے درس میں انشاءاللہ علامہ ابن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے دو اہم باتیں فرماتے ہیں, دو یا تین سی باتیں ہیں. کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 50 منٹ, 10 منٹ ہمارے پاس ہیں. ہاں 10-20 ہو گئے. چلیں پھر وقت اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اسی جملے کے انہی جملے کے تعلق سے دوبارہ بات کریں گے, اور لکھنے کی قسمیں, ایک نئی بات امام صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے, شاید اکثر صاحب کو پتہ نہ ہو, جو تقدیر لکھی گئی کتنی قسموں کی ہے, کوئی جانتا ہے؟ دو قسموں کی. ہاں چار, کس نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے چار ہیں, ماشاء اللہ. چلیں اگر تر سے پتہ چلے گا دو ہیں یا چار ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا کم ہیں. جزاکم اللہ خیر, واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.